সালাওয়াত আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات على محمد وآل محمد الحمد لله last night we discussed the first verse of Surah Mubarakah Fatiha Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. And I tried to explain the meaning of Allah, the meaning of Rahman and meaning of Rahim. It was the part of our discussion that Rahman means the general mercy of Almighty Allah and Rahim means the specific mercy of Almighty Allah. In this world, His mercy with His attribute Rahman is more reflected in this world. But on the Day of Judgment, His Rahimiyat will be surpassing His Rahmaniyat, since that will be the Day of Judgment, where people will be judged according to their beliefs, according to their aqaid, and according to their deeds. Not because of their need, they will be given chance to enter inside the paradise. Now, let us move a little ahead. In the second verse, Almighty Allah says, Alhamdu Lillahi Rabbil Alameen. All praise for Allah, who is the Lord of the worlds. In this ayah, we see the word Hamd is used, Allah is used, Rab and Alameen. These are the words, key words, used in this second verse of Surah Mubarakah Fatiha. Now, what is the meaning of Hamd? We all know Hamd means to praise someone. Now, all praise for Allah. Here a question arises, that is it allowed to praise somebody other than Almighty Allah? Because all praise is for Almighty Allah, then is it, according to Islam, according to Sharia, is it allowed to admire someone other than Almighty Allah? The answer is, of course yes, but one condition is there. We should note the difference between the vision of a kafir and vision of a mu'min, a muwahid who believes in the oneness of Almighty Allah. There is a difference in the vision. The insight of a mu'min differs with that of a kafir who does not believe in one God. For example, if a person who is kafir, if he admires the beauty of flower, he will limit himself to the color of that flower and fragrance of that flower. He cannot go beyond the color and fragrance. If he is admiring that this flower is beautiful, his admiring is limited to the color of that flower, the beauty of that flower, the fragrance of that flower. He cannot see anything beyond that. But when a muwahid, one who believes in the oneness of Almighty Allah, when he says this flower is beautiful, his vision is not limited to this flower only. He sees the beauty of Almighty Allah beyond the beauty of this flower. He appreciates the beauty of Almighty Allah, who has given the color to this flower, who has given the beauty, a fragrance to this particular flower. So is the case with garden also, and so is the case with every admiring and praising done by a person who believes in the oneness of Almighty Allah. If he admires a garden, he is not limited to the beauty of garden only. He believes that this all beauty is given by Almighty Allah, and therefore real praise is for Almighty Allah. Otherwise, every other admiring or praising other than Almighty Allah would be called shirk, but it is not the case. The vision should be there. A person should be cautious that when he is admiring someone, his attention towards Allah should not be minimized, should not be lessened. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Now, here Almighty Allah also insists on Tawheed-e-Zaat as well as Tawheed-e-Sifat and Tawheed-e-Af'al. All praise for Allah. If there were any other Lord other than Almighty Allah, he would have been praised also. But there is no room for any other Shariq-e-Bari, one who is partner of Almighty Allah. There is no such concept in Islam. All praise for Allah, Almighty Allah. And actually, in Islam, it is assumed that it is very difficult for a normal person who has got some intellect at least. If a person has got minimum intellect, he is not in position to deny the existence of Almighty Allah. He believes in one God. As we see in Quran, Almighty Allah says, أَفِلَّهِ شَكٌ فَاتِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. You are in doubt about Almighty Allah, who has created heavens and earth. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. A very famous first verse after Bismillah in Surah Ikhlas, what we see, قُلْ say, He, Allah is one and only. That means the concept is there in your mind that there is a power who has created everyone. This is just an explanation that concept which is in your mind about a power, about a creator. Now there is introduction of the name of that power, and that is Allah. He is one and only. There is no partner to that particular power. Qul huwallahu ahad. And it is further explained in Surah Mubarak al-Dahar, right after Bismillah we read, Hal ata alal insani heenum min ad-dahre lam yakun shay'am maskura. Now this is a question, and Almighty Allah wants to draw the attention towards this basic fact of human beings. Hal ata alal insani heenum min ad-dahr. Was there a time period, point of time, when anybody, any human being, he was not even a discussable item? Lam yakun shay'am maskura. He did not create himself, he was created. And who can deny this fact? In the identity card of everyone there is written date of birth. He was born on that particular date. This clearly means he was not there before that particular date. He was not there and now he is here. Who has given existence, physical existence to this being, this man, this woman? Who has created him? Has he created himself? He has not created himself. Then who has created? X has created him. Even if he is not in position to give a particular name to that power, he must be attentive towards that power at least. And if the case is this, Almighty Allah gives the introduction of that power. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillahi rabbil alameen. All praise for that Lord, for that Allah. Why? Since He is the Lord of all the worlds. Now there is a difference between Creator and Rabb. The difference between Khalik and Rabb. Khalik means Creator. But what He did after creation? He created and left? No, this is not the case. After creation, He is Rabb also. Even during the creation He was Rabb. But after creation, He has not left His creatures. That okay, you are now created, now you have nothing to do with me. This is not the case of Almighty Allah. He has created and now He is Rabb also. That means He gives the circumstances. The potential is there, He has created. The potential is there. Inside every creature there is some potential, especially in the case of human beings. They have been given the potential. They are rich in their potential. And now, Almighty Allah provides circumstances, environment, opportunities are there to polish that potential, to execute that potential, to groom those skills which are dormant and which can be utilized in many ways. What Almighty does? He provides circumstances, He provides opportunities. He is not only creator, but He is also a trainer. There are some inbuilt capabilities which can be polished with the passage of time. And Almighty Allah wants to see this. And that is why He has given us intellect and He has sent down His representatives in the form of Nabi and Imam to polish those potential, to polish those skills which are inside human being. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise for Allah. Why? Because He is Lord of the world. Now by world, by Alameen, what does this mean? World of animal, world of men, world of plants, everything. World, this world and the world hereafter, this universe and other than this universe. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Each and everything that He has created, He is the Lord of everyone. Rabbil Alameen. And here we see there is a beautiful hadith by Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. In which he draws attention of a person towards his own being, his own wujud, his own existence, and in which he calls the inside of a person as an Alamul Akbar. What Amirul Mu'minin says, you think that you are a small body, while you should know that you contain the great world inside you. There is a world inside you, both biologically and spiritually. There is a complete world. There is a full story inside. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. This may also imply towards this fact that one who knows himself will definitely know Almighty Allah. It's impossible if a person thinks a little bit about himself, he will come to the conclusion and he will definitely move towards the oneness of Almighty Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. With this we conclude this first session and move towards the Urdu session. May I request you to kindly recite aloud salawat. Aiyye aaj apne us asal mauzu ki taraf aaye ke jo pichle kai dino se pending hai aur muqadme ke taur par surah mubarak fajr ki ibtidai ayaton ko maine aapke samne tilawat karne ka sharaf bhi hasil kiya aur uske zail mein kuch guftugu bhi hui magar jo hamara asal mauzu hai ضرورت دین اور اسلام اور جس کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام. اس ایک آیت کے اندر لفظ دین بھی استعمال ہوا اور اسلام کا لفظ بھی استعمال ہوا. اگر آپ دین کا مطلب ڈھونڈیں تو ڈکشنری کے اندر آپ کو اس کے مختلف مطالب اور مختلف معانی اور مختلف میننگز ملیں گے. پاداش, جزا, ریوارڈ, پیروی کرنا, اوبے کرنا, اطاعت کرنا, نظام, قانون, یہ سارے وہ مطالب ہیں, یہ سارے وہ معانی ہیں کہ جو آپ کو لغت کے اندر بھی مل جائیں گے اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے بھی ان کی نشاندہی ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا. جو پہلے سیشن میں ہم سورہ مبارک فاتحہ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر بھی مالک یوم الدین کی آیت میں لفظ دین استعمال ہوا اور ریوارڈ اور پاداش اور جزا کے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوا. انشاءاللہ یہ بات آگے آئے گی. یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے, ظاہر ہے کہ یہاں پر جو دین ہے وہی اسلام ہے, جو اسلام ہے وہی دین ہے. یعنی دین کا اپلیکیشن صحیح معنوں میں صرف اور صرف اسلام کے لیے ہو سکتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا جو ڈکشنری مطلب ہے, پریکٹیکلی جب ہم دین کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین نام ہے تین طرح کی تعلیمات کا. بنیادی طور پر دین نام ہے تین طرح کی تعلیمات کا. یعنی اگر آپ اسلام کے کانٹیکسٹ میں خصوصیت کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دین کے تین بڑے سیکشنز اور تین بڑے حصے ہیں. نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال، اور نمبر تین اخلاق. اسی کو آپ دوسرے انداز سے کہیے کہ نمبر ایک اصول دین، نمبر دو فروع دین، اور نمبر تین اخلاقیات. آپ نام مختلف رکھ سکتے ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ پر ایک ہی باقی رہے گی. دیکھیے یہ جو ڈکشنری اور اصطلاحی مطلب کا جو فرق ہے یہ کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا. البتہ یہ کوئی فرق بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، اس کی روٹ تو وہی رہتی ہے، اس کی اصل تو وہی رہتی ہے. مثال کے طور پر مجلس، مجلس کا مطلب کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ. یہ وہ جگہ جہاں پر ایک بیٹھک ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہیں گے مجلس. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ گھر سے نکلیں اور یہ کہہ کر نکلیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں تو بیگم کیا سمجھے گی؟ کہ گپ لگانے کی کوئی بیٹھک ہے کہ جس میں آپ جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا مطلب بھی نہیں ہوگا اور وہ یہ سمجھے گی بھی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا لغوی مطلب، ڈکشنری میننگ وہ اپنی جگہ پر، مگر ایک اس کا اصطلاحی مطلب ہے کہ جب ہم مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جہاں بیٹھ کر حسین اور حسین کے مقصد کا تذکرہ کیا جائے اور اس کی یاد کو برپا کیا جائے. یہ ہے اس کا اصطلاحی مطلب. بالکل اسی طرح سے دین کے اصطلاحی مطلب، دین کا اصطلاحی معنی، اس کے اندر ہمیں تین طرح کی تعلیمات نظر آتی ہیں. نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال، اور نمبر تین اخلاق. یہ تین ہے بس، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے، باقی اسی کا ایلیبریشن ہے، مگر بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس میں قرآن کہاں ہے، انتہائی اہم کتاب وہ کہاں ہے، پیغمبر اکرم کی سیرت کہاں ہے، معصومین کے فرامین کہاں ہے، معصومین کا عمل کہاں ہے، یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئیں؟ یہ سورسز ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سورسز ہیں، یہ منابع ہیں کہ جس میں سے ان تعلیمات کو نکال کر اسلام نے پیش کیا ہے، اسلام نے پیش کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ اس گلاس کے اندر کیا ہے؟ اس گلاس کے اندر جوس ہے. اس وقت تو کوئی گلاس نہ ہے، نہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گلاس میں جوس پڑا ہوا ہے. یہ جوس یقیناً آپ کے استعمال کے لیے، مگر اس کو کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا گیا؟ اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا اس فروٹ سے. بالکل اسی طریقے سے اسلام نے جس جوس کو پیش کیا ہے اس کا نام ہے عقائد، احکام اور اخلاقیات، مگر جس جگہ سے اس کو نکالا جاتا ہے، ڈرا کیا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس سورس کا نام ہے قرآن اور پیغمبر اکرم اور ان کے اہل بیت. یہ سورسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، اور انسان کی عقل اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہے. دیکھیے عقائد، جس کو آپ اصول دین کہیے، عقائد کہیے، آئیڈیولوجی کہیے، بلیف کہیے، فیتھ کہیے، نام آپ جو بھی رکھیں، جس طرح سے آپ پیار سے اپنے بچوں کو کہتے ہیں چنو پپو منو، مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے، اردو میں تو اسی طرح سے پیار سے بلاتے ہیں آپ لوگ، شاید انگریزی میں یا گجراتی کے اندر کوئی اور انداز بھی ہو سکتا ہے، وہ مجھے بعد میں بتا دیجئے گا، مگر چنو پپو گڈو منو یہ سارے نام پیار کے ہوتے ہیں. اور نام مختلف ہے، حقیقت ایک ہے. آئیڈیولوجی کہیے، فیتھ کہیے، بلیف کہیے، تو اصول دین کہیے، عقائد کہیں، بات ایک ہی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو اپنی عقل استعمال کرنا ضروری ہے. وداؤٹ یوزنگ انٹیلیکٹ وہ کسی کنکلوژن کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا. مثال کے طور پر خداوند متعال کی وحدانیت، اس کے بارے میں اسے غور و فکر کرنا ہے، خدا کے ایک ہونے کے بارے میں اسے غور و فکر کرنا ہے. خدا ہے، یہ تو اس کی فطرت اسے پہنچا دے گی. یہ فطرت کے حوالے سے مزید تشریح آئے گی اگلی کسی تقریر کے اندر انشاءاللہ، لیکن بنیادی طور پر وجود خدا یہ انسان کا فطری معاملہ ہے، مگر خدا کی توحید یہ غور و فکر کی متقاضی ہے، متقاضی یعنی ریکوائر کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے.
خدا کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کا نام آپ رسالت، رسول، نبی، امام، جو بھی آپ رکھیں، حجت خدا کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، خدا نے پیدا کیا ہے تو کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس کی طرف انسان کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک پاگل ہے وہ یہ چیزیں نہیں سوچ سکتا، ایک صاحب عقل انسان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا، وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا. کیا کوئی دن ایسا ہوگا کہ جس میں قیامت آئے، حساب کتاب ہو، نام آپ کچھ بھی رکھیں، قیامت، روز محشر، جو بھی آپ نام رکھیں، ڈے آف ججمنٹ، لیکن کیا واقعا حساب کتاب کچھ ہونا چاہیے؟ اب انسان کی عقل ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرتی ہے. آپ میں سے کتنے ہی افراد بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ اگر اپنے کسی امپلائی کو $5 دیں تو آپ کو حساب لینے کا اختیار ہے، زندگی کی نعمت دینے کے بعد خدا کو حساب لینے کا اختیار نہیں. کیا انسانی عقل اس کی رہنمائی نہیں کرتی کہ تم ذرا سوچو تو صحیح، کہ تم کچھ دیر کے لیے مالک بنتے ہو، وہ کچھ دیر کے لیے نوکر بنتا ہے، تو وہ تمہیں حساب دینے کا پابند ہے، اور تم واقعا خدا کی مملوک ہو، خدا کے عبد ہو، وہ تمہارا مالک ہے، تم خدا کو حساب دینے کے پابند نہیں ہو. کیسے ممکن ہے کہ اسے زندگی دی ہے، حساب لینے کا اس کا حق ہے، تو کوئی دن تو ایسا ہوگا کہ جس میں وہ حساب لے گا. اب یہ ساری وہ چیزیں بنیادی باتیں کہ جو انسان کی عقل اسے متوجہ کرتی ہے. عدل، پروردگار عالم کی عدالت، وہ ظالم نہیں ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، دلائل کا ایک پورا سلسلہ ہے. ہاں البتہ یہاں پر بھی عقائد میں بھی بنیادی باتیں وہ ہیں کہ جو انسان کی عقل اسے سمجھا دیتی ہے. جو ڈیٹیلز اس کی بھی ہیں وہ ڈیٹیلز ایک مرتبہ پھر محتاج ہے قرآن اور پیغمبر اور پیغمبر اکرم کے اہل بیت کی وضاحت، کہ خدا کی طرف سے وضاحت ہو. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر انسان کی عقل اس کی رہنمائی کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں حساب کتاب ہو. مگر اب حساب کتاب ہونے کے بعد اگلا مرحلہ عقل کہتی ہے کہ جنہوں نے کچھ اچھا ڈھنگ کا کام کیا ہے، ان کے عقائد صحیح تھے، ان کو کچھ ریوارڈ ہونا چاہیے. جنہوں نے گڑبڑ کی ہے، دو نمبریاں کی ہیں، ان کو کچھ پنشمنٹ ملنی چاہیے. یہاں تک عقل پہنچا دیتی ہے. مگر اب اس کے بعد وہ جگہ کے جہاں پر ریوارڈ کے طور پر رکھا جائے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ عقل خاموش ہے. عقل کہتی ہے مجھے کیا معلوم، وہ جو ریوارڈ دینے والا ہے اس کو پوچھو. اب اس نے بتایا کہ اس کا نام جنت ہوگا تو ہم نے مان لیا. اور اس کے علاوہ کہ جن کو پنشمنٹ ملے گی وہ جگہ کون سی ہوگی، اس کا نام ہیل ہوگا، جہنم ہوگا، وہ خدا نے بتایا، ہم نے مان لیا. وہاں پر نعمتیں کیا کیا ہوں گی، ریوارڈ میں کیا کیا ملے گا، دیٹ از ناٹ نون ٹو اس. اگر انسان صرف اپنی عقل تک محدود ہو جائے تو ہمیں نہیں پتا. اب اس کے بعد قرآن مجید اگر بتائے کہ وہاں پر مثلا محل ہوں گے، وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، وہاں پر یہ ہوگا، وہاں پر وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ ڈیٹیلز ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم ان سورسز کے محتاج ہو جاتے ہیں. جہاں تک بنیادی طور پر عقائد کا تعلق ہے، بنیادی عقائد انسان کی عقل اس کو گائیڈ کرتی ہے، ڈیٹیلز معصومین کے ذریعے سے پتا چلتی ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، جہاں احکام کا تعلق ہے، اعمال کا تعلق ہے، کہ ٹھیک ہے صاحب وہ حساب کتاب لیا تو جائے گا مگر ہمیں پتا تو چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اطاعت ہی اطاعت ہے. وہ جو لغوی معنی ہے وہ پوری قوت کے ساتھ یہاں پر ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. انصاف سے آپ مجھے بتائیے کہ انسان اپنی عقل سے کیا فیصلہ کرے کہ مجھے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. اس کی عقل اتنا تو بتا دے گی کہ خدا کی عبادت کرنا ہے، مگر اس عبادت میں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اس کی عبادت کرنی ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے. مجھے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یا 3 پڑھنی ہے، مجھے کیا سمجھ میں آئے گا. مجھے ظہر کی 4 پڑھنی ہے کہ 5 پڑھنی ہے، 1 پڑھنی ہے، 1.5 پڑھنی ہے، مجھے کیا سمجھ میں آئے گا. مجھے روزہ رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا ہے، اور رکھنا ہے تو رمضان میں رکھنا ہے یا شعبان میں رکھنا ہے، رجب میں رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، عقل مجھے کیا بتائے گی. مجھے حج کرنا ہے تو مکہ جا کر کرنا ہے یا مصر جا کر کرنا ہے، میری عقل مجھے کیا بتائے گی؟ عقل کہتی ہے کہ جب بات اس کی ماننی ہے جس ذات کو تم نے مانا ہے، تو پھر اب یہ منزل منزل اطاعت ہے، یعنی جس ذات کو مانا ہے اب اس کی بات کو بھی مانو، ورنہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ دیکھیے، اگر یہاں پر انسان اپنی مرضی کو مسلط کرنا شروع کرے، اگر اپنی مرضی کو مسلط کرنا شروع کرے تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، پھر پیروی کس بات کی، پھر اطاعت کس بات کی، پھر اوبیڈینس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نہج البلاغہ کے کلمات قصہ، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں، پہلا حصہ جس میں مولا کے خطبات ہیں سرمنز، نمبر دو جس میں مولا کے مکتوبات ہیں لیٹرز، اور نمبر تین کلمات قصار، بریفلی ون لائنر، البتہ وہ کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، بہت جس کو آپ کہتے ہیں اقوال زرین، وہ گولڈن ورڈ پرلز اینڈ جیولز ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں، اور اسی کے اندر ایک جگہ پر مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اسلام کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں، میں تمہارے لیے اسلام کی تعریف کرتا ہوں کہ اسلام کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ الاسلام ہو تسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، یعنی سبمٹ یور ول بیفور آل مائٹی اللہ، اپنی مرضی کو خدا کے سامنے سرنڈر کرنا، کہ الاسلام ہو تسلیم، آپ پہلے یہ چیک کر لو کہ اللہ کو ماننا یا نہیں ماننا ہے، وہ اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے سے خوب غور و فکر کرو کہ وہ ہے یا نہیں، وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ڈے آف ججمنٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ سب غور کر لو، اب اس کے بعد الاسلام ہو تسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، سرنڈر کرنے کا، سبمٹ یور ول بیفور آل مائٹی اللہ، اور پھر مولا آگے بڑھتے ہیں، والتسلیم والیقین، صرف اوپر اوپر کا سرنڈر کرنا نہیں، پوری کنوینس ہو کر اس کام کو انجام دینا پورے یقین کے ساتھ، سرٹنلی انسان پوری کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس کام کو انجام دے، والتسلیم والیقین، سر تسلیم خم کرنا ایسا کہ انسان یقین کے ساتھ کر رہا ہے، گن پوائنٹ کے اوپر کوئی نہیں کروا رہا، ورنہ آپ انصاف سے بتائیے، کسی آپ نعوذ باللہ من ذالک کوئی کافر بھی اگر ہے تو آپ گن پوائنٹ پر تو اس کو بھی بولیں کہ خدا کو سجدہ کرو، تو وہ کر لے گا، مگر اس کا کیا فائدہ؟ لا اکراہ فی الدین، اس قسم کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا اور پورے یقین کے ساتھ سرنڈر کرنے کا، وہ تسلیم اول یقین، ول یقین اول اقرار، اور وہ یقین جو ہے پھر اسے اقرار تک لے جائے گا، جس کے بعد وہ ایکسپٹ کرے گا، ول اقرار اول ادا، اور یہ اقرار کرنا اسے ادائیگی کی طرف لے جائے گا، اول ادا اول عمل، اور وہ ادائیگی عمل کے سوا کس چیز کا نام ہے؟ اب اس کو کچھ کر کے دکھانا ہے، یہی چیز نہج البلاغہ ہی میں ایمان کے ذیل میں بھی مولا کائنات نے فرمائی کہ الایمان معرفت بالقلب، کہ ایمان نام ہے دل سے پہچاننے کا، دل و دماغ سے پہچاننے کا، وہ اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرنے کا، والعمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح ان آرگنز کے ذریعے سے اس ایکشن کو پیش کرنے کا، اگر یہ ہے تب تو ایمان ہے، ورنہ فقط اوپر اوپر کا ایمان دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بہت ہی اچھا ڈائلاگ ہے حیات القلوب علامہ مجلسی، وہ اسے کوٹ کرتے ہیں کہ ابلیس نے، شیطان نے، دیکھیں یہ جو کبھی کبھی آتا ہے، میں نماز میں اس وقت پڑھوں گا جب میری عقل یہ بتائے گی مجھے نماز پڑھنی ہے، نہیں، عقل تو صرف اتنا بتائے گی کہ عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے یہ خدا بتائے گا، روزہ رکھنا یہ خدا بتائے گا، یہ پروردگار عالم بتائے گا، اس سارے وائے کا جواب ہے حکم خدا، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قربت اللہ، حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ قربت اللہ، حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے، میں یہ ساری عبادتیں کیوں کر رہا ہوں؟ قربت اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، حیات القلوب علامہ مجلسی، مجھے پرسنلی واقعاً یہ کنورسیشن بہت پسند ہے. میں نے کئی مرتبہ یہاں پر تو شاید نہیں مگر مختلف مقامات پر اسے بیان کیا کہ ابلیس نے, ابلیس کو تو آپ جانتے ہیں شیطان, شیطان نے پروردگار عالم کو ایک ڈیل آفر کی. اب وہ آپ کے ذہن میں تو ہے کہ معاملہ کیا ہوا تھا, کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے, اسے پیدا کرنے والا ہوں, جب میں اسے بنا لوں اس میں اپنی روح پھونک دوں, وقول ساجدین اذا نفخت فیہ من روحی, جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کیا, ایروگنس میں آ گیا, تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور وہ کافر تھا. اب یہ پروردگار کے سامنے ایک ڈیل پیش کرتا ہے. انڈر دا ٹیبل بہت ساری ڈیلیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو ابلیس اور شیطان نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں پر بھی ہمارا کارڈ چل جائے گا. اس نے پروردگار کو کیا آفر کیا, واقعی آپ دیکھیے ذرا, واقعی یہ ڈیل کتنی زبردست ڈیل ہے. یعنی کئی ڈیلیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپیل کرتی ہے, بائی ون گیٹ ون فری, یہ بھی ڈیل ہے. اس کی قیمت جو ہے اس کو بالکل 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا کہ صاحب یہ لے لو, اس طریقے سے کر لو, یہ لوگے تو اس کے ساتھ یہ بھی دے دیں گے. بہت ساری ڈیلیں ہوتی ہیں. یہاں پر کیا ڈیل ہے؟ ابلیس کہتا ہے اے پروردگار, آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ مجھے معاف کر دے, یہ مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے, میں تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کروں گا, عبادت میں کمی نہیں کروں گا, عبادت کروں گا, بھرپور عبادت کروں گا, بہت عبادت کروں گا, بس یہ جو ایک سجدہ ہے نا, یہ آدم کو سجدہ کرنا ہے یہ نہیں کروں گا, یہ میں نہیں کرنا چاہتا, مجھے ایگزمپٹ کر دیا جائے. سارے فرشتے تو کر ہی رہے, میں نہیں کرتا. اس کے بعد ہر ہر جگہ پر جو جو تو نے بنائی ہے ہر جگہ جاؤں گا اور تجھے سجدہ کروں گا, تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا ہر جگہ پر. اب ڈیل آپ دیکھیے, ایک سجدہ معاف کر دے اس کے بعد ہر جگہ تجھے سجدہ کروں گا, کتنی بڑی زبردست ڈیل ہے. مگر آپ کو معلوم ہے خدا کا جواب کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے اے ابلیس, جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے, جو میں کہوں وہ عبادت ہے. یہ واقعاً عبادت کی پوری روح اور اسپرٹ کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے. عبادت وہ نہیں ہے کہ جو ہم بھائی میں ایک رکعت بڑھائی تو رہا ہوں, دو رکعت کی جگہ فجر کی تین پڑھ دوں تو مسئلہ کیا ہے؟ خدا نے دو مانگی ہے. اگر میں عید کے دن روزہ رکھ لوں تو مسئلہ کیا ہے؟ خدا نے حرام کیا ہے, یہ تقویٰ کا اوور ڈوز بھی نہیں چلے گا. میں طواف کے ساتھ کی جگہ آٹھ چکر لگا لوں تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ خدا نے سات مانگے. کبھی آپ نے فون نمبر میں اس طرح کی اضافے کو برداشت کیا ہے کہ 335679 ہے تو ایک اور بڑھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کچھ ہوگا, فون نہیں لگے گا, فون نہیں لگے گا. بالکل اسی طریقے سے مرضی پروردگار کے آگے اپنی بات کے اضافے کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہاں سے یہاں تک کی جو لائن ملنے والی ہے وہ لائن نہیں مل پائے گی, وہ ڈسٹربینس آ جائے گی, جس کے بعد مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. یہ تو بھی ایک بات. اب دیکھیے, عقائد, احکام, اخلاق, تین چیزیں. میں آپ سے یاد کر دوں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ احکام جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے, ذات کو مان لیا, اس کی بات کو مان لیا, تو بات کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ ہم غور و فکر بالکل نہ کریں. نماز کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, نماز کا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے, ڈسکس, بالکل اس کو ڈسکس کریں. اس ڈسکشن کے نتیجے میں بہت کچھ سمجھ میں بھی آئے گا, مگر عمل کو اس پر موقوف نہ کریں کہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک عمل نہیں کریں گے. سمجھ میں اگر خدا کا وجود آ گیا تو اتنا سمجھنا عمل کی جسٹیفیکیشن کے لیے بہت کافی ہے. اس کے بعد آپ غور کرتے رہیے, معصومین نے بھی سمجھایا ہے کئی مرتبہ. میں مثال ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں, باقی تو پوری کتاب ایک ہے شیخ صدوق کی علل الشرائع, کہ جس کے اندر شریعت کی مختلف مصلحتوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہے, اس عمل کا یہ فلسفہ ہے, اس عمل کا یہ بینیفٹ ہے, اس عمل کے پیچھے یہ فلسفی ہے. لیکن صرف اور صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اتنا اگر سمجھ میں آتا ہے کہ حکم میرے خدا کا ہے تو اتنا بہت کافی ہے, اتنا بہت کافی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, علل الشرائع کے اندر ہی غالباً شیخ صدوق نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ بھئی یہ دو سجدے کیوں، دو سجدے کیوں، رکوع ایک ہے سجدے دو ہے، یہ دو سجدے کیوں؟ انسان بیٹھا سجدے میں گیا پھر بیٹھا اور اس کے بعد پھر سجدے میں گیا کھڑا ہو گیا، یہ دو سجدوں کے ذریعے کیا خدا سمجھانا چاہتا ہے؟ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، دو سجدے تو کر لیں. ہاں اب اگلا مرحلہ کہ کیا معصوم نے کچھ سمجھایا ہے؟ جواب جی ہاں، معصوم نے کچھ سمجھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے. اور وہ کیا؟ یہاں پر یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو تم مٹی پر سجدہ کرتے ہو، مٹی پر سجدہ کرتے ہو، پھر بیٹھ جاتے ہو اور پھر واپس مٹی پر سجدہ کرتے ہو. میسج کیا ہے اس کے اندر؟ میسج یہ، پہلے سجدے کا میسج یہ ہے کہ جب مٹی پر انسان اپنا سر رکھے اور بیٹھنے لگے تو سمجھے کہ اسی مٹی سے خدا نے پیدا کیا ہے. اور دوسرا سجدہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسی مٹی میں تمہیں واپس جانا ہے. اور تیسرا میسج کہ ان دو سجدوں کے درمیان جو انسان بیٹھتا ہے، کہ جتنی دیر کے لیے بیٹھتے ہو بس یہی سمجھو کہ اتنی ہی دیر تمہیں جینا ہے، اس کے بعد واپس مٹی میں چلا جانا ہے. اور بیٹھ کر تمہیں کہنا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی دنیا میں اگر کوئی کرنے کا کام ہے تو استغفار پروردگار ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر آپ فرض کیجئے کہ مجھے یہ کتاب نہیں ملتی ہے، مجھے یہ حدیث نہیں پتا، یا یہ حدیث بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی، وہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ حکم پروردگار تو یہی ہے کہ دو سجدے کرنے ہیں، حکم پروردگار تو یہی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، حکم پروردگار کو فالو کرنا یہ سب سے بڑا ریزن ہے. وہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ حکم خدا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا داری کے اندر یہ سارے کام نہ ہوتے ہوں. میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت سے افراد جو کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں فلسفی سمجھ میں نہیں آئے گی اور ہم کنوینس نہ ہو جائے ہم نہیں مانیں گے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ کسی ملک جا رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کینیڈا جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ یو کے جا رہے ہیں، ایون افریقہ آ رہے ہیں، تو جو انسان افریقہ آ رہا ہے، مثلا اگر میں یہاں پر آ رہا ہوں، بلکہ آ کے آ رہا ہوں، آ گیا ہوں اس وقت، تو آنے کے بعد کیا میں یہاں کے لاز کو بائی پاس کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کو وائلیٹ کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اس قانون کو نہ مانوں؟ سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، ریڈ سگنل اگر ہو جائے تو گاڑی کو روک دینا ہے، اور گرین سگنل اگر ہو جائے تو گاڑی کو چلا دینا ہے. یہ قانون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قانون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قانون ہی تو ہے. جب یہ قانون ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نہیں، جب تک یہ بلو نہیں ہو جائے گا تب تک میں رکوں گا نہیں. ویسے تو میں یہ گاڑی نہیں چلا رہا، اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے گا، لیکن فرض کیجئے اگر میں یہ بیوقوفانہ احمقانہ ایک اسٹوپڈ بات آپ کے سامنے رکھوں، جب تک یہ بلو، میں بلو سے کنوینس ہوں کہ نہیں بلو ہوگا تب میں گاڑی روکوں گا، اور جب تک وہ مثلاً پرپل کلر نہ ہو جائے تب تک گاڑی کو چلاؤں گا نہیں، تو نہ میری گاڑی رک سکتی ہے نہ میری گاڑی چل سکتی ہے، نہ وہ گاڑی چل سکتی ہے نہ واقعی میری اپنی گاڑی چل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں چل سکتا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے صاحب یہاں کا لا ہے، ایک ڈسپلن ہے، اس کو فالو کرنا ہے، آپ اس کو فالو کیجئے. اگر آپ افریقہ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا، یہ لا صرف آپ کا نہیں ہے، پاکستان میں بھی یہی معاملہ ہے. لیکن چلیے فرض کیجئے اگر کوئی شخص امریکہ سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے صاحب میں تو اس بات کا عادی ہوں، یہ جس طریقے سے آپ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹریک آپ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ ہو یا رائٹ ہینڈ سائڈ ہو، کہ میں اس کا عادی نہیں ہوں، ہم لوگ وہاں پہ دوسرے طریقے سے چلاتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر گاڑی دوسرے طریقے سے چلاتے ہیں، تو ہم تو اسی کے عادی ہیں، ہم تو اسی طرح سے چلائیں گے، یہ جو ٹریک آپ لوگ لیتے ہیں یہ تو برٹش اسٹائل ہے، ہم تو امریکن اسٹائل سے گاڑی چلائیں گے، کیا ایکسپٹیبل ہوگا؟ وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا. کیوں؟ کہا کہ آپ یہاں پر ہیں تو یہاں کی بات مانیں، وہاں پر ہے تو وہاں کی بات مانیں. یہ عجیب بات ہے کہ تنزانیہ میں اگر کوئی آئے تو تنزانیہ کے قوانین کو ماننے کا پابند ہو، کینیڈا اگر کوئی جائے تو کینیڈا کے قوانین کو ماننے کا پابند ہو، امریکہ اگر کوئی جائے تو امریکہ کے قوانین کو ماننے کا پابند ہو، اور دنیا میں آ کر خدا کے قوانین کو ماننے میں ہر ایک کو تکلف ہوتا ہے، کیا واقعی یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ صرف ایک ریزولوشن ہی تو ہے, جب تک مان رہے ہیں تب تک ہے, جب تک نہیں مانیں گے اس کے بعد ختم بھی ہو جائے گی. یعنی جو زائل ہونے والا ختم ہونے والا اقتدار ہے اس کو تو رسپیکٹ کرنے کے لیے ہر ایک تیار ہے, اور وہ کہ جس کا ملک اور اقتدار کبھی زائل نہیں ہونے والا اس کے ہر حکم کے موقع پر انسان سوال کرے کہ وائے اور کیوں. صرف اتنا اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ خدا ہے. یہ جو ہم ہر عبادت سے پہلے کہتے ہیں قربتن اللہ, میں نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ, میں روزہ رکھتا ہوں قربتن اللہ, پلیز مارک مائی ورڈ, یہ قربتن اللہ کا لفظ یہ جواب ہے اس وائے اور کیوں کا کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. کیوں کرے؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے, اس لیے کہ پروردگار عالم کی کمانڈمنٹ یہی ہے, خداوند متعال کی طرف سے آرڈر یہی ہے. ہم اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں؟ اگر اس کو مان رہے ہیں تو اس کے بعد اس کی بات کو بھی ماننا ضروری ہو جائے گا. اب آخری چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے اخلاق, مگر اب اس کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی, اس لیے کہ اب مسائل تک پہنچنے کے لیے پھر بالکل بھی وقت نہیں بچے گا. میں نے گزارش کیا کی آج, اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر تین ہیں, عقائد, احکام جن کے اوپر عمل کرنا ہے, اور نمبر تین اخلاقیات. ان میں سے عقائد پر کچھ بات ہوئی, احکام پر کچھ بات ہوئی. انشاءاللہ کل ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اخلاق کے اوپر. ہم اپنے موضوع سے بہت قریب ہو چکے اور اس پر آ چکے, اور اسی کے ذیل میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک انسان یہ سمجھ جائے کہ حکم حکم خدا ہے تو پھر اطاعت میں اسے دیر نہیں لگتی ہے, لیکن اگر معاملہ شیکی ہو, اگر وہ پورے یقین کے عالم میں نہ ہو, تو پھر اس کا اپروچ کیا ہوتا ہے, پھر اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, پھر اس کا بیہیویئر وہی ہوتا ہے جو کوفے والوں کا بیہیویئر تھا. زبان سے اگر آپ کہیے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں اللہ کو ماننے والا ہوں, زبان سے اگر آپ پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں, ممکن ہے کہ ولی مرتضیٰ کا نام لینے والا بھی آپ کو نظر آئے, ممکن ہے کہ وہ مولا حسین کہنے والا بھی آپ کو دکھائی دے. مگر عملی طور پر کیا ہے جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا؟ باتوں کے شعر ہیں, باتیں آپ جتنی کروا لیجئے, مگر پروردگار عالم سورہ مبارکہ عنکبوت کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے, اور ان کو آزمایا نہیں دیا جائے گا, ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو ایگزامن نہیں کیا جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے واقعا یہ لوگ کنوینس ہیں, واقعا یہ اپنی بات کو اپنے عمل کے ذریعے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب مسلم بن عقیل کا کیس آپ کے سامنے, امام حسین کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا, اعلان امام کر چکے کہ مثلی لا یبایعو مثلہ, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. مدینہ چھوڑا, مکہ میں ہے, مکہ چھوڑ کر کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, کوفے والوں کے خطوط ہیں, امام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا, اور مسلم بن عقیل کی طرف سے جواب آیا جس طرح سے اپیرنٹلی انہوں نے بیعت کا اعلان کیا تھا, مسلم بن عقیل نے لکھ کر بھیجا, اور اب امام کا رخ کوفہ کی طرف ہے, اور مسلم بن عقیل وہاں پر بے وفائی کا شکار ہو چکے ہیں, جس کی اطلاع امام کو منزل سالبیہ پر ملی, منزل زرود جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا, جہاں پر جناب زہیر ابن قین نے امام حسین کو جوائن کیا, اس کے بعد اگلی منزل منزل سالبیہ کہ جہاں پر آخر کار اسی کے آس پاس امام کو اطلاع ملی. مگر جناب مسلم بن عقیل کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, امام حسین جب عرفات سے پہلے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ سے روانہ ہو رہے تھے, عرفات کا دن وہ دن ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی ہے, یعنی امام نے مکہ چھوڑا ہے اور ادھر مسلم بن عقیل کی کوفہ میں شہادت ہوئی. میرے نوجوان دوست اگر جغرافیکلی اپنے ذہن میں رکھ پائیں کہ مدینہ, مکہ, کوفہ, کربلا اور پھر شام, میپ کے اندر آپ لوکیشن کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مدینہ, مکہ, کوفہ اور پھر شام, اور کوفہ کے پاس ہی کربلا. کوفہ کے اندر شہادت ہوئی ہے, اور کوفہ سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع آتے آتے کچھ روز گزر چکے ہیں. جب امام مظلوم راستے میں تھے, وہاں راستے میں ان کو اطلاع ملی, مگر مسلم بن عقیل نے واقعا انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہادت کو قبول کیا ہے. ہاشمی شیر تھا, بہادر تھا, کوئی شک نہیں ہے, مگر مظلومیت کئی اعتبار سے. بے وفائی کا شکار ہوئے حضرت مسلم بن عقیل. کہاں ہزاروں انسان ایسے ہیں کہ جو ہاتھ پر بیعت کرنے والے, اور کہاں وہ موقع کہ جب مسلم بن عقیل نماز جماعت سے فارغ ہو کر پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا, کوئی نظر نہیں آتا, یہاں تک کہ مسلم بن عقیل بالکل تنہا ہو گئے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب مسلم بن عقیل, ان کی مظلومیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلم بن عقیل غریب الوطن تھے, غریب الوطن تھے, کوفہ کی گلیوں سے واقف نہیں تھے, کوفہ کے علاقوں سے واقف نہیں تھے. میں کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں اگر کہیں پر مجلس پڑھنے جاؤں کہ واقعی اگر آپ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں اور میں امام باڑے سے باہر جا کر اگر کچھ تلاش کرنا چاہوں تو میرے پاس کیا انٹروڈکشن ہے, میرے پاس کیا اویئرنیس ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے کدھر جانا ہے. ذرا سوچئے, تصور میں لے کر آئیے کہ جناب مسلم بن عقیل جو کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں ہے, تنہائی کے عالم میں ادھر سے ادھر کسی پناہ کی تلاش میں گھوم رہے ہیں, کیا کیفیت ہے. حسین ابن علی بھی غریب الوطن ہے, کوئی شک نہیں ہے, کربلا حسین کا وطن تھا نہیں, بعد میں بنا, انتخاب پہلے ہو گیا تھا, غریب الوطنی امام حسین کے لیے بھی ہے. مگر دیکھیں ایک اور فرق بھی ہے کہ کربلا کے اندر شہدا جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کی ہمت بندھانے کے لیے موجود ہیں. علی اکبر ہو, اونو محمد ہو, قاسم ہو, عباس موجود ہیں, گھوڑے پر بٹھانے کے لیے موجود ہیں, ہمت بندھانے کے لیے موجود ہیں. مگر ذرا غور کیجئے کہ مسلم بن عقیل بالکل تنہا ہو چکے ہیں کوفے کے اندر, جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جناب مسلم بن عقیل ایک گھر کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گئے, اور اتفاق سے وہ گھر ایک مومنہ کا گھر تھا جس کا نام تھا توعہ. جب وہ دیکھتی ہے کہ ایک اجنبی میرے گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو اس نے سوال کیا کہ اے پردیسی, اے اجنبی, تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں, جا اپنے گھر چلا جا. اور جناب مسلم بن عقیل حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے مومنہ, فقط اتنا بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. پانی پینے کے بعد بھی جب مسلم بن عقیل نہیں گئے اور سوال کیا جناب توعہ نے کہ آپ ہیں کون, اور جناب مسلم بن عقیل اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اے مومنہ, میں مسلم بن عقیل ہوں, سفیر حسین, حسین مظلوم کا سفیر, فرزند رسول کا سفیر. اب یہ مومنہ سنتی ہے, وہ اپنے بس میں جو تھا وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اس نے کہا کہ اے سفیر حسین, اے فرزند رسول, اے فرزند رسول کے سفیر, یہ میرا گھر حاضر ہے, اگر آپ یہاں پر قیام کرنا چاہیں تو یہاں تشریف لائیے. جناب مسلم بن عقیل گھر میں تشریف لائے, اور پھر آپ جانتے ہیں واقعی ان بچوں نے بھی بڑی عمدہ پریزنٹیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے محفل کے اندر, بہت خوبصورت پریزنٹیشن کوفہ کے حوالے سے, اور وہاں پر بھی اس چیز کو انہوں نے وہاں پر ڈپکٹ کیا ہے, جس کی تفصیل یقیناً آپ جانتے ہی ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل گھر میں آ گئے. اب یہ ہے کوفہ کہ یہ عورت مومنہ ہے اور اسی کے گھر کے اندر, ولی کے گھر میں شیطان, جو بیٹا ہے وہ انتہائی ناخلق, دشمنان آل محمد میں شامل ہے, اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کا رپورٹر بن کر گھر میں موجود ہے. اور پھر جناب مسلم بن عقیل پر وہ وقت آ گیا کہ جب جناب توعہ کے گھر کو گھیر لیا گیا, محاصرہ کر لیا گیا. اور اب عجیب کیفیت ہے کہ جناب مسلم بن عقیل آمادہ ہیں, تیار ہیں, آمادہ ہیں, بالکل تیار ہیں, مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں, تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں. اور وہ مومنہ کہتی ہے کہ اے فرزند رسول, اگر آپ گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں تو بہتر دفاع کر پائیں گے, بہتر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائیں گے. جناب مسلم بن عقیل کا جواب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اے مومنہ, بات تو بالکل ٹھیک ہے, اگر میں گھر میں رہ کر مقابلہ کروں تو بہتر دفاع کر پاؤں گا, مگر اتنا تو طے ہے کہ یہ فوج گھر میں داخل ہو جائے گی اور تیرے حجاب کی سلامتی محفوظ نہیں رہ پائے گی, تیری بے پردگی ہوگی, اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تیری بے حجابی ہو, تیری بے پردگی ہو, تیرے حجاب کو کوئی نقصان پہنچے مجھے پسند نہیں ہے. اے عقیل کے غیرت دار مسلم, کوفہ کے اندر ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو کتنا خیال ہے؟ مگر ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے, آپ دیکھیں کہ وہاں پر عام مومنہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ جناب زینب اور ام کلثوم ہیں, نبی دادیاں ہیں کہ جن کی چادروں کو چھینا جا رہا ہے, جن کی بے حجابی ہو رہی ہے, جن کی بے پردگی ہو رہی ہے. اور اے جناب مسلم بن عقیل, یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں پر ان بیویوں کو بے مکنہ اور چادر کے لایا جائے گا. جناب مسلم بن عقیل جناب توہا کے گھر سے نکلے, خوب مقابلہ کیا, اور زخمی ہونے کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا اور دربار میں لے کر آئے ہیں جناب مسلم بن عقیل کو, تو جناب مسلم بن عقیل کی کیفیت کیا ہے؟ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں, ڈپٹ رہے ہیں, انتہائی سخت سخت کہہ رہے ہیں. جناب مسلم بن عقیل انتہائی پیاس کا عالم ہے, اور جناب مسلم بن عقیل جب دربار کے اندر آئے ہیں دار العمارہ کے اندر, تو کسی نے کہا, عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا, کسی نے کہا کہ اے مسلم امیر کو سلام کرو, امیر کو سلام کرو. مسلم بن عقیل کا جواب کیا آپ کو معلوم ہے؟ امیری حسین, میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے, میں اپنے امیر کو سلام کرتا ہوں اور یقیناً کرتا رہوں گا, مگر میرا امیر عبید اللہ ابن زیاد نہیں ہے. مالی امیر ان سول حسین, میرا اگر کوئی امیر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف حسین ہے. وہ وقت آیا کہ جناب مسلم بن عقیل کو دار العمارہ کی چھت سے زمین پر گرایا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلم بن عقیل نے کیا کہا؟ اس وقت مسلم بن عقیل نے دار العمارہ کی چھت سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کی صدا بلند کی, یعنی میں جس کو امیر مانتا ہوں واقعاً میں نے اس کو سلام کیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد میرا امیر نہیں ہے, حسین میرا امیر ہے, اور دار العمارہ کی چھت سے میں اپنے مولا کو سلام کر رہا ہوں. سالبیہ میں اطلاع تو بہت بعد میں ملی, مگر پہلے ہی کسی موقع پر حسین ابن علی نے اپنا رخ کوفے کی طرف کیا اور یہ کہا وہ علیک السلام یا مسلم, اے مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو. وہ غلام سلام کہہ رہا ہے امیر کو اور یہ امیر جواب سلام دے رہا ہے, مگر عزیزو مسلم کا لاشا اس طرح سے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے کہ سالبیہ کی منزل پر امام حسین کو اطلاع یہی دی گئی کہ ہم جب کوفہ چھوڑ کر باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ مسلم کے جنازے کو بھی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا, ہانی کے جنازے کو بھی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. حسین ابن علی نے یہ خبر سنی ہے, خدا کو یاد کیا ہے, اور اب اس کے بعد حسین اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ مسلم کی بیٹی کو بلاتے ہیں, جو بعض روایتوں کے اندر ان کا نام حمیدہ بتایا گیا, ان کو بلاتے ہیں, اپنے پاس بلا کر سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں, مگر یہ کیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیار کرتے ہیں. اور جب مسلم کی ساجدادی مسلم کی بیٹی یہ معاملہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اے مامو جان, ویسے تو آپ ہمیشہ ہم پر شفقت کیا کرتے تھے, ویسے تو ہم پر ہمیشہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے, مگر آج یہ جو انداز شفقت ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یتیم ہو گئی, میرے بابا کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے. جناب امام حسین کہتے ہیں اے دختر کیا ہوا اگر باپ کا سایہ اٹھ گیا, مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو, میری بیٹیاں تمہاری بہن ہیں, میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں. جناب مسلم کی ساجدادی کے کانوں میں حسین نے گوشوارے پہنا ہے, یہ سکینہ دیکھ رہی ہے کہ مسلم کی یتیمہ پر میرے بابا کا انداز شفقت کیا ہے. مگر آپ غور کیجئے کہ یہ 3 سال کی معصوم بچی جب یہ دیکھ رہی تھی تو کیا اس کے معصوم ذہن میں یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ واقعاً یتیموں پر اسی طرح شفقت کی جاتی ہے جس طرح میرے بابا نے دست شفقت مسلم کی یتیمہ کے سر پر پھیرا ہے. شام غریبہ میں سکینہ انتظار کرتی رہی کہ ارے جب میں یتیم ہو چکی ہوں تو کوئی آ کر میرے سر پر دست شفقت پھیرے گا, مجھے گوشوارے پہنائے گا, مگر نہ کوئی دست شفقت پھیرنے والا ہے, نہ گوشوارے پہنانے والا ہے, گوشوارے نوچنے والے ہیں, تازیانے لگانے والے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.